بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ الصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب جرنل سائنس نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سن ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو ریکارڈ کر رہے ہیں. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 13 صفحہ نمبر 135 سے سنتے ہیں. اگر ہم زمین کے قشر کو کافی گہرائی تک کھودیں تو ہمیں درجہ حرارت بڑھتا ہوا محسوس ہوگا. آہستہ آہستہ ہم اس مقام تک پہنچ جائیں گے جہاں زمین کا درجہ حرارت اس قدر زیادہ ہوگا کہ جسے پانی بھاپ میں تبدیل ہو سکتا ہے. زمین کی یہی وہ حرارت ہے جسے ہم پانی کو بھاپ میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس بھاپ سے سٹیم ٹربائن کو چلایا جاتا ہے اور جو جنریٹر کو گھماتا ہے جس سے برقی توانائی پیدا ہوتی ہے. ہیڈنگ 7.3.5 بایو ماس توانائی BIO-MASSENERGY. بایو ماس توانائی کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی جاندار کے مادے سے حاصل ہونے والی توانائی ہے, جیسے لکڑی, گھاس پھوس, پودوں کی بقایا جات, گنے کا رس نکالنے کے بعد اس کا بچا کچا حصہ اور جانوروں کا فضلہ وغیرہ. دیہاتوں میں حرارتی توانائی کے حصول کے لیے خشک لکڑی, خشک پودے اور کچھ پودوں اور درختوں کی خشک شاخیں جلائی جاتی ہیں. شکر سازی کے کارخانوں میں گنے سے رس نکالنے کے بعد جو کچھ بڑی مقدار میں خشک مادہ یعنی پھونک کو گنے کے رس کو گرم کرنے اور جوش دینے کے لیے جلایا جاتا ہے. گنے کا یہ پھونک شکر سازی کی انڈسٹری میں استعمال ہونے والا بنیادی اور سب سے سستا توانائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. سائنسدان یہ کوشش کر چکے ہیں کہ اگر جانوروں کے گوبر کو ایک بڑے گڑھے میں ڈال کر اس میں خشک گیسیں اور پودوں کا بچا کچھا مادہ ملا کر اسے پانی میں بھگو دیا جائے تو اس آمیزے سے میتھین جیسی گیس تیار ہوگی, جسے قدرتی گیس کی جگہ کھانا پکانے اور حرارت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. جب گیس بننا ختم ہو جائے تو اس گڑھے میں موجود اجزاء صاف کر کے اس میں مزید اجزاء شامل کر دیے جاتے ہیں. اس طرح بایو گیس دوبارہ بننے لگتی ہے. گنے کے رس سے شکر حاصل کرنے کے بعد اس کا جو حصہ بچ جاتا ہے اسے راب کہتے ہیں, جسے الکحل کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے. الکحل کو ادویات میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ الکحل کو لیبارٹریز میں حرارت حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. بعض ممالک میں سے گاڑیوں میں ایندھن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہیڈنگ 7.3.6 نیوکلر توانائی. نیوکلیر توانائی ایٹم کے نیوکلس سے اس وقت خارج ہوتی ہے جب اس پر قدرے آہستہ حرکت کرنے والے ایٹمی ذرات جنہیں نیوٹران کہتے ہیں ٹکراتے ہیں. سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ یورینیم کا ایٹم کسی بھی دوسرے ایٹم سے بہت مختلف رویہ رکھتا ہے. جب نیوٹران کا ذرہ یورینیم 235 کے ایٹم سے ٹکرایا گیا تو یہ کئی اجزاء میں ٹوٹ گیا, لیکن ان اجزاء کا مجموعی وزن یورینیم کے اصل ایٹم کے وزن سے کم تھا. کیونکہ اس عمل میں کچھ وزن کم ہو گیا, اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یورینیم ایٹم کی ایک بہت معمولی سی مقدار یقیناً توانائی میں تبدیل ہو چکی تھی. یہ توانائی بہت زیادہ تھی, حتیٰ کہ کسی بھی معلوم شدہ ایندھن سے اس قدر توانائی حاصل نہیں کی جا سکتی تھی. حساب لگایا گیا ہے کہ اگر ایک پاؤنڈ یورینیم 235 کے تمام ایٹموں کو توڑ لیا جائے, یا یوں کہیے کہ انہیں انشقاق کے عمل سے گزارا جائے, تو اس سے اس قدر توانائی حاصل ہوگی جتنی 5 ملین پاؤنڈ کوئلے کو جلا کر حاصل ہوگی. دوسرے الفاظ میں کہنا چاہیے کہ صرف ایک پاؤنڈ یورینیم 235 کے تمام ایٹموں کو توڑ کر اس قدر توانائی حاصل کی جا سکتی جس سے ایک بحری جہاز کو دنیا کے گرد 3 چکر لگانے کے لیے روانہ کیا جا سکتا ہے. نیوکلیر انشقاق یا فشن کے لیے خاص انتظامات کی ضرورت ہوتی ہے. سائنسدان یورینیم 235 کے ایٹموں کو توڑنے کے لیے نیوکلیر ری ایکٹر ڈیزائن کر چکے ہیں. ان ری ایکٹرز میں جب سلسلہ وار کیمیائی تعامل شروع ہوتا ہے تو اس قدر حرارتی توانائی پیدا ہوتی ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. نیوکلیر ری ایکٹر کا درمیانی حصہ جہاں سلسلہ وار کیمیائی تعامل رونما ہوتا ہے گرم ہو جاتا ہے, لہٰذا اس کا درجہ حرارت کم کرنے کے لیے اس کے باہر کے حصے میں چاروں طرف ٹھنڈا پانی داخل کیا جاتا ہے. ٹھنڈا پانی نیوکلیر ری ایکٹر کی حرارت حاصل کر کے بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے. ये भाप स्टीम टरबाइन में खारिज होती है जो हरकत में आकर जनरेटर चलाती है। जनरेटर से बिजली तैयार होती है जो तारों के जरिए शहरों, कस्बों, देहातों, कारखानों और दफातर तक पहुंचाई जाती है। याद रहे कि ये तवनाई का वो जरिया है जिसकी टरबाइन चलाने के लिए ज़रूरत होती है, जो जनरेटर को हरकत दे सकता है। अगर टरबाइन को गिरते हुए या बहते हुए पानी से हरकत में लाया जाए, जो कि बिजली की तैयारी के लिए जनरेटर को चलाता है, तो बनने वाली बिजली को पन बिजली कहते हैं। अगर टरबाइन को कोयले, तेल या गैस जैसे ईंधन की मदद से हासिल करदा भाप की मदद से घुमाया जाए तो उस तैयार करदा बरकी तवनाई को हरारती तवनाई कहते हैं, यानी हरारत की मदद से तैयार करदा बिजली। इसी तरह वो बरकी तवनाई जो चलती हुई हवा से टरबाइन को घुमाने से तैयार की जाए, इसे मैकान की तवनाई कहते हैं। इसी बुनियाद पर समंदर की लहरों की तवनाई से बरकी तवनाई की तैयारी को, जो हकीकत में मैकान की तवनाई है, मौजी या लहरी तवनाई भी कहा जाता है। आजकल एटम को तोड़कर हासिल करदा हरारती तवनाई से टरबाइन को चलाया जाता है, जो कि बिलाखिर जनरेटर को चलाता है। इस तरह हासिल करदा बरकी तवनाई को एटमी तवनाई या न्यूक्लियर तवनाई कहते हैं। हेडिंग 7.4 तवनाई की पैमाइश। बिजली तवनाई की एक किस्म है ये तवनाई। घरों, दफातर, इंडस्ट्रीज, कारखानों में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि हम तवनाई सर्व करते हैं, लिहाजा हमें इसकी कीमत अदा करनी चाहिए। बरकी मीटर हमें ये बताता है कि हमने अपने घर में बरकी तवनाई के कितने यूनिट्स खर्च किए हैं। बिजली मुहैया करने वाले इदारे के दफ्तर में बैठा हुआ अमला इन यूनिट्स की बुनियाद पर उस रकम का हिसाब लगाता है जो हमें अदा करना है। आपको शायद बैंक में बिजली और गैस के बिलों की अदायगी का तजर्बा होगा। यहाँ बरकी मीटर की एक तस्वीर दी गई है। बरकी मीटर 4 या 5 प्लेटों पर मुश्तमिल होता है, जिस पर 0 से 9 तक इनसे लिखे होते हैं। दाएं से बाएं किलोवाट घंटे में ये नंबर पहली डेस्क से हर अगली डेस्क को 10 से ज़रब करके हासिल होता है, लिहाजा दूसरी डेस्क 10 से 100 तक बढ़ सकती है, तीसरी 100 से 1000 और चौथी 1000 से 10000 तक पढ़ सकती है। मीटर रीडिंग के लिए पहले बाएं जानब की डिस्क के हिंसे को पढ़ते हैं। इस तरह बाएं से दाएं तमाम डिस्क के हिंसों को पढ़ा जाता है। इन हिंसों को मिलाकर जो अदद हासिल होता है वो आपके घर में खर्च होने वाली बिजली के कुल यूनिट्स यानी किलोवाट को जाहिर करता है। मुसलसल 2 दिन मीटर की रीडिंग लेने से आपको ये मालूम हो जाएगा कि आप हर रोज़ कितनी बिजली खर्च कर रहे हैं। इसी तरह आप अपने गैस के मीटर की रीडिंग भी ले सकते हैं, जो आपको बताएगी कि आप गैस की हरारती मिकदार की सूरत में तवनाई के कितने यूनिट्स रोज़ खर्च करते हैं। यहाँ पर 2 तस्वीरें दी गई हैं, एक बिजली का मीटर और दूसरा गैस का मीटर। हेडिंग 7.5 तवनाई और माहौल। 7.5.1 आलूदगी और न्यूक्लियर ईंधन के खतरात। आप पढ़ चुके हैं कि हरारती तवनाई ईंधन जलाकर हासिल की जाती है। इस ईंधन में कोयला, तेल, गैसोलीन और कुदरती गैसें शामिल हैं। न्यूक्लियर तवनाई यूरेनियम 235 के एटमों को तोड़ने से हासिल होती है। ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात बनते हैं, जो कि हवा में शामिल हो जाते हैं। जलने वाली अशिया में से अक्सर में कार्बन की बड़ी मिकदार होती है, या उनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, या वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बनी हुई है। कई जलने वाली अशिया कुछ इजाफी अनासर भी रखती हैं, जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। जब ये अशिया जलती हैं तो अपने मरकबात हवा में खारिज कर देती हैं। इस तरह वो हवा को आलूदा करती हैं। ये आलूदा हवा जब जानदार सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं तो उनकी सेहत बुरी तरह मुतासर होती है और उन्हें कई अमराज में मुबतला कर देती है। आप ये यकीनन पूछेंगे कि हवा की आलूदगी क्या है और ये किस तरह पैदा होती है। आइए सबसे पहले ये मालूम करते हैं कि हवा की आलूदगी क्या है। आप जानते हैं कि हवा गैसों का आमेजा है, जिसमें बुनियादी तौर पर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, जबकि बहुत मामूली सी मिकदार में बकिया दीगर गैसें भी शामिल है। तमाम हवा की ये तरकीब मुख्तलिफ जगहों पर बदलती रहती है। अक्सर जानदार अशिया को ऑक्सीजन मुसलसल दरकार होती है। सब्ज पौधों को अपनी गजा की तैयारी के अमल यानी ज़ियाई तालीफ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ख़ास मिकदार की ज़रूरत होती है। لہٰذا ان گیسوں کی پودوں اور جانوروں کے لیے افادیت کے باعث ہوا کی ترکیب برقرار رہتی ہے۔ جب ہوا کی ترکیب کسی ایسی شے کے اضافے سے تبدیل ہو جائے جو جانداروں کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو تو ایسی ہوا کو آلودہ ہوا کہا جاتا ہے۔ ہوا کو آلودہ کرنے والی اکثر اشیاء ایندھن کے جلنے سے پیدا ہوتی ہیں یا پھر وہ انڈسٹریز کے بیکار اور نقصان دہ مادوں کی صورت میں ہوتی ہیں۔ جب نہایت چھوٹے ٹھوس ذرات آلودگی رساں ہوا یہ گیسی واسطے میں معلق ہو تو اس آمیزے کو ایروسول کہا جاتا ہے۔ وہ اشیاء جو ہوا میں آلودگی کا باعث ہیں آلودگی رساں کہلاتی ہیں۔ اکثر آلودگی رساں اشیاء ایندھن یعنی کوئلہ، لکڑی، گیسولین، تیل اور قدرتی گیس کے نامکمل جلنے کے عمل سے بنتی ہیں۔ کچھ آلودگی رساں اشیاء میں گرد اور کیمیائی اشیاء شامل ہیں جو صنعتی اداروں کے کام کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہوا کی آلودگی کا سبب بعض قدرتی مظاہر مثلا مٹی کا طوفان، آتش فشاں کا پھٹنا اور جنگل کی آگ ہوتا ہے۔ آلودگی رساں اشیاء یعنی وہ اشیاء جو آلودگی کا سبب ہیں طبعی اور کیمیائی تبدیلیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ کچھ دھاتوں کو توڑنے پیسنے کے نتیجے میں گرد پیدا ہوتی ہے جو کہ طبعی تبدیلی کی مثال ہے۔ کیڑے مار ادویات کے اسپرے کا دھواں اور سڑک کی تعمیر کے دوران اٹھنے والی گرد بھی طبعی تبدیلیوں کی مثالیں ہیں۔ ہوا کو آلودہ کرنے والی اشیاء کیمیائی تبدیلیوں سے بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سے بہت آلودگی رساں اشیاء کیمیائی اشیاء کی تیاری کے دوران بننے والی اضافی اشیاء ہوتی ہیں۔ تاہم جلنے والی اشیاء کا جلنا وہ اہم ترین کیمیائی تبدیلی ہے جو ہوا میں آلودگی کا سبب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئلہ جو زیادہ تر کاربن پر مشتمل ہوتا ہے، کاربن کے علاوہ اس میں مختلف مقدار میں غیر نامیاتی اور نامیاتی مرکبات بھی موجود ہوتے ہیں۔ جب ان کو جلایا جاتا ہے تو اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اور آبی بخارات بنتے ہیں جو کہ جلنے کے عمل میں بننے والے عام حاصلات ہیں۔ لیکن کاربن مونو آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور دیگر گیسیں بھی جلنے کے عمل میں پیدا ہوتی ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ اور آبی بخارات فضائی آلودگی کا مسئلہ پیدا نہیں کرتے، لیکن کاربن مونو آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ اکثر جانداروں کے لیے زہریلے ہیں، لہٰذا یہ ہوا کی آلودگی کے سنجیدہ مسائل کا باعث ہے۔ بیکار اشیاء مثلا کوڑا کرکٹ کے جلنے سے ہوا میں بہت سی آلودگی پھیلانے والی اشیاء کا اضافہ ہوتا ہے۔ صنعتی اداروں، گھروں اور گاڑیوں میں ایندھن کا جلنا عام طور پر ہوا کی آلودگی کا ایک بڑا سبب ہے۔ جب تیل کے کنویں اور ڈپو میں آگ لگتی ہے تو نہایت گاڑھا دھواں ہوا میں اٹھتا ہے اور بہت بڑے رقبے میں پھیل جاتا ہے اور ہوا کی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ اس سے سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے اور تنفس کے دیگر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ گیسولین یا ڈیزل انجن سے خارج ہونے والے بخارات میں عموماً کاربن مونو آکسائڈ تقریباً 1.5% سے 3% تک ہوتی ہے جو کہ ایک زہریلی گیس ہے۔ یہ گیس خون کے سرخ جسیموں میں موجود ہیموگلوبن کے ساتھ آکسیجن کے مقابلے میں 210 گنا تیزی سے ملتی ہے۔ لہذا باوجود اس کے کہ ایک شخص نہایت قلیل مقدار میں موجود کاربن مونو آکسائڈ گیس رکھنے والی ہوا میں سانس لیتا ہے، لیکن اسے جسم کے خلیات تک آکسیجن کی رسائی کے کم ہو جانے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ حرکت کرتی ہوئی گاڑی سے خارج ہونے والے دھوئے میں ہر 20 میل کی مسافت پر 2.5 پاؤنڈ کاربن مونو آکسائڈ موجود ہوتی ہے۔ گرد کے نہایت باریک ذرات جو آتش فشاں کے پھٹنے سے پیدا ہوتے ہیں ہوا کے ذریعے زمین پر دور دراز تک پھیل جاتے ہیں۔ ہوا کی آلودگی کے حیاتیاتی عوامل، ہوا کی آلودگی کے ذمہ دار کچھ حیاتیاتی عوامل بھی ہیں۔ ان میں بیکٹیریا، فنجائی اسپوزرز، زردانے، مردہ جانوروں اور پودوں کی باقیات شامل ہیں۔ اگر کبھی آپ کا گزر کسی مردہ جانور، دریا، جھیل یا دریا تالاب کے کنارے مچھلی پکڑنے والے مقام کے قریب سے ہو تو آپ کو چبھتی ہوئی تیز ناگوار بھو کا تجربہ ہو سکے گا۔ ہوا کی آلودگی کے مضر رساں اثرات، نمبر ایک، ہوا کی آلودگی کی سب سے زیادہ توجہ طلب اثرات میں سے ایک اس کا موسمی حالات پر اثر ہے۔ مثال کے طور پر سردیوں میں پیدا ہونے والی دھند ہوا کی آلودگی کا باعث بہت جلد بنتی ہے اور تادیر رہتی ہے۔ دھوئیں کے ذرات پر جس میں کاربن کے ذرات، سلفورک ایسڈ کے بخارات اور دیگر آلودگیاں شامل ہوتی ہیں، آبی بخارات کی تکثیف کے عمل سے دھند پیدا ہوتی ہے، کیونکہ دیہاتوں میں آلودگی کے ذرات نسبتاً کم ہوتے ہیں، لہٰذا دیہاتی علاقوں کی نسبت شہروں میں دھند کے بننے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ جب ایک ہی وقت میں دھواں اور دھند دونوں ہوا میں موجود ہوں تو ان دونوں کا ایک آمیزہ اسموگ بنتا ہے۔ نمبر دو، مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ کسی شہر کے اوپر دھوئیں اور اسموگ کی کثیف تہیں اس علاقے میں 90% سورج کی روشنی جذب کرتی ہیں، اس وقت بھی جبکہ آلودگی کے ذریعے کل روشنی کا ایک معمولی حصہ جذب ہوتا ہے۔ بلائے بنفشی شعاؤں کا مکمل ضیاں ہو سکتا ہے، جس کا اکثر آبادی کی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ نمبر تین، دھوئیں اور ہوا میں دوسرے ذرات کا معلق رہنا اکثر ہوا کو اس قدر غیر شفاف بنا دیتا ہے کہ اس کی موجودگی میں قریبی اشیاء بھی نہیں دیکھی جا سکتی۔ یہ گنجان ٹریفک والے راستوں پر خطرناک ترین حادثات کا سبب بنتا ہے، اس کی وجہ سے ایئرپورٹ کو بھی بند کیا جاتا ہے۔ نمبر چار، ہوا میں موجود آلودگی رساں اشیاء جاندار اجسام پر خطرناک اثرات مرتب کرتی ہیں۔ گاڑیوں میں سے نکلنے والے بخارات میں موجود ذرات اور دیگر ایندھن جلانے والے آلات سے بننے والے دھوئیں اور کالک میں کچھ ایسی اشیاء موجود ہوتی ہیں جو دل کے امراض اور پھیپھڑے کا کینسر پیدا کر سکتی ہیں۔ یہ معلوم ہوا کہ ایک ایسا شخص جو خود سگریٹ نہیں پیتا، اگر سگریٹ پینے والے شخص کے قریب بیٹھا ہو تو بھی اس سے بری طرح متاثر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سگریٹ پینا خطرناک ہے۔ خارج ہونے والے دھوئیں میں موجود کچھ آلودگی رساں اشیاء آنکھ، ناک اور حلق کی نازک جھلی میں سوزش پیدا کر دیتی ہیں۔ نمبر چار، سلفر ڈائی آکسائڈ اہم ترین آلودگی رساں اشیاء میں سے ایک ہے۔ جب یہ ہوا میں موجود آکسیجن اور آبی بخارات سے ملتی ہے تو سلفورک ایسڈ کی دھند بناتی ہے۔ نمبر چھ، شہروں میں جہاں سلفر ڈائی آکسائڈ کا تناسب زیادہ ہوتا ہے، سخت لکڑی والے اونچے درخت ناپید ہو جاتے ہیں۔ دیگر ایسے پودے جو سلفر ڈائی آکسائڈ سے اثر پذیر ہو سکتے ہیں، ان میں پتوں والی سبزیاں، فصلیں مثلا جو، گندم، جئی اور درخت مثلا بید مجنو، پولر اور برچ شامل ہیں۔ نمبر سات، کچھ آلودگی رساں گیسیں جو کہ صنعتی اور مینوفیکچرنگ طریقوں سے خارج ہوتی ہیں، پودوں کے پتوں میں جمع ہو جاتی ہیں اور ان میں زہریلے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ یہ گیسیں زیائی تالیف کے عمل میں رکاوٹ، نشونما میں کمی اور پودوں کے ٹیشوز میں تقریبی تبدیلیوں کا باعث ہوتی ہیں۔ نمبر آٹھ، آلودگی رساں اشیاء سے متاثر تر فل گھاس زہریلی ہوتی ہے۔ جانور جو یہ گھاس کھاتے ہیں ان میں ایک ایسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے جس میں دانت اور مسوڑے خراب ہونے لگتے ہیں، جانور کا وزن کم ہونے لگتا ہے، ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہوا کی آلودگی کے اثرات یقیناً ناپسندیدہ اور بعض صورتوں میں نہایت خطرناک ہوتے ہیں۔ دسمبر 1930 میں ایسے ہی موذی اثرات میں سے ایک بیلجیم کے دریائے میوس کی وادی میں وقوع پذیر ہوا۔ دھوئیں اور دھند کا آمیزہ یعنی اسموگ اس وادی میں مسلسل 5 روز چھا گیا اور ہوا بند ہو گئی۔ اس عرصے میں اسموگ میں موجود انڈسٹریز کی آلودگی مسلسل ہوا میں شامل ہوتی رہی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان 5 دنوں میں کیا ہوا؟ اس علاقے کے اکثر رہائشی کھانسی، سینے کے درد، تنفس کی کمی، ناک کی اندرونی جھلی اور حلق کی سوزش میں مبتلا رہے۔ 5 دن میں 60 افراد اس آلودگی کے باعث موت کی آغوش میں چلے گئے اور سینکڑوں افراد سخت بیمار پڑ گئے۔ آلودگی کا ایک اور المناک حادثہ جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، 1952 میں برطانیہ میں رونما ہوا۔ ہزاروں چمنیوں سے نکلنے والا دھواں اور وہ ذرات جو آلودگی کا باعث ہوتے ہیں، دھند کی ایک موٹی تہہ میں اکٹھے ہو کر اسموگ کی شکل اختیار کر گئے۔ اسموگ کی اس موٹی تہہ نے پھیل کر پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے باعث ہزاروں افراد مارے گئے اور ہزاروں بیمار ہو گئے۔ نیوکلیئر نقصانات، یورینیم 235 میں زنجیری تعامل کے نتیجے میں اس قدر زیادہ توانائی خارج ہوتی ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ توانائی کی اس قدر زیادہ مقدار کے ساتھ نیوٹران بھی خارج ہوتے ہیں، جو ایک بڑے رقبے میں ہر شے میں سرایت کر جاتے ہیں جو ان کے راستے میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ یورینیم سے زنجیری تعامل کے نتیجے میں ایکس ریز، بیٹا ریز، الفا ریز اور گاما ریز جیسی اعلیٰ درجے کی شعائیں بھی خارج ہوتی ہیں۔ جو زمین پر موجود ہر قسم کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ زنجیری تعامل یا یورینیم ایٹم کے انشقاق کے بعد بچ رہنے والا مادہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ تابکار ہوتا ہے جو مسلسل تابکاری شعائیں خارج کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ایٹم کے انشقاق کے بقیہ مادے کو خاص قسم کے مادے سے بنے ہوئے موٹی دیواروں والے ڈبوں میں بند کر کے احتیاط کے ساتھ زمین میں کافی گہرائی میں دفن کیا جائے، تاکہ تابکار شعائیں زمین کی سطح تک نہ پہنچ سکیں اور زندگی تلف نہ ہو۔ ہوائی آلودگی پر قابو پانا۔ جب ہم ہوا کی آلودگی پر قابو پانے کے لیے غور کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس رہے کہ ہوا کی آلودگی انسان کا اپنے ہاتھوں پیدا کردہ مسئلہ ہے، جو بنیادی طور تین ذرائع سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، گاڑیوں میں گیسولین یا ڈیزل جلنے سے پیدا ہونے والے بخارات۔ نمبر دو، وہ کیمیائی فاسد مادے جو صنعتی کارخانوں سے خارج کیے جاتے ہیں۔ نمبر تین، ایسی گیسیں اور بخارات جو کاربن ایندھن کو گھروں، دفاتر اور صنعتی کارخانوں میں چلائے جانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ ماحول میں ایک مرتبہ آلودگی رساں اشیاء کے شامل ہونے کے بعد انہیں ماحول سے علیحدہ کرنے کا کوئی طریقہ اب تک دریافت نہیں ہوا۔ آلودگی پھیلانے والی اشیاء سے بچنے کا واحد اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی قابل اعتراض مقدار کو ہوا میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ نمبر ایک، گاڑیوں سے پیدا ہونے والی کاربن مونو آکسائڈ اور دیگر آلودگی پھیلانے والی اشیاء کی ہوا میں مقدار کو ایک حد تک کم کرنے کے لیے آلات تیار کر لیے گئے ہیں۔ کنسیٹر ایک ایسا ہی آلہ ہے جس میں ایک خاص کیمیائی شے ہوتی ہے۔ یہ آلہ CANSITER، یہ آلہ جب گاڑیوں کے اخراجی نظام میں رکھا جاتا ہے تو اس کا خاص کیمیائی مرکب اکثر آلودگی رساں اشیاء کو توڑتا ہے۔ نمبر دو، ایک اور آلہ جسے آفٹر برنر AFTER BURNER کہتے ہیں، یہ ایک اسپارک پلگ اور ہوا مہیا کرنے والے آلے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسے گاڑیوں کے گیسی اخراج نظام میں رکھا جاتا ہے۔ اسپارک پلگ سے پیدا ہونے والے اسپارک ان جلے ہوئے ایندھن اور دیگر آلودگی رساں اشیاء کے ذرات کو جلا کر ختم کرتا ہے۔ چمنیوں کے ذریعے ہوا میں خارج کیے جانے والے نقصان دہ مادوں کے ٹھوس اور مائع ذرات کو ضائع کرنے کے لیے ایسے آلات تیار کیے جا چکے ہیں۔ نمبر تین، راک اور گرد کے نقصان دہ ذرات کو سیٹنگ چیمبر کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ ان خانوں میں کشش ثقل کے اثر سے دھوئیں اور بخارات کے بڑے ذرات علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے ذرات کو علیحدہ کرنے کے لیے دھوئیں اور بخارات کے باہر نکلتے ہوئے دھارے کو کافی رفتار سے گھمایا جاتا ہے۔ اس طرح مرکز گریز قوت کے عمل کے باعث باریک آلودگی پھیلانے والے ذرات علیحدہ کر لیے جاتے ہیں۔ نمبر چار، مٹی کے ذرات کو ہوا سے نکالنے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ یا اسپرے کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر پانچ، اون، کاغذ، فائبر گلاس یا کچھ دوسری اشیاء کو فلٹرز بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ان فلٹر سے بخارات اور دھوئیں کا دھارا گزرتا ہے تو چھوٹے ذرات ان میں رکھ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ فلٹرز خشک ہوتے ہیں یا پھر ان کی دیوار پر چپکدار مادے کی تہ لگی ہوتی ہے۔ نمبر چھ، ہوا میں شامل ذرات کو اکٹھا کر کے خارج کرنے کا ایک اور پر اثر طریقہ الیکٹرو اسٹیٹک پریسپیٹر کا استعمال ہے۔ یہ آلہ ہوا میں موجود ذرات کو برقی طور پر باردار بنا دیتا ہے۔ بعد ازاں برقی باردار ذرات اس دھاتی ٹیوب کی طرف کھینچتے ہیں جس پر مخالف برقی بار ہوتا ہے۔ ٹیوب کے باہر ذرات کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ وقفے وقفے سے یہ جمع شدہ ذرات ٹیوب سے باہر خارج کیے جاتے ہیں۔ نمبر سات، مختلف کارخانوں سے خارج ہونے والی گیسی آلودگی رساں اشیاء کو مختلف طریقوں سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ بعض گیسیں کسی خاص قسم کے محلول کی مدد سے بلبلوں کی شکل میں علیحدہ کی جاتی ہیں۔ اس کے لیے گیسی مادے کو اس محلول میں سے گزارا جاتا ہے یا پھر اس محلول سے کیمیائی تعامل کیا جاتا ہے۔ بعض گیسوں کو علیحدہ کرنے کے لیے سوراخ دار مادے جیسے چارکول پاؤڈر سے گزارا جاتا ہے۔ گیس کے مالیکیولز چارکول کے ذرات کی سطح کی طرف کھینچتے ہیں۔ دیگر گیسیں مثلا کاربن مونو آکسائڈ اور میگنیز ڈائی آکسائڈ کے آمیزے میں سے گزارا جاتا ہے۔ یہ کیمیائی مرکبات کاربن مونو آکسائڈ کو آکسیجن سے کیمیائی تعامل کر کے اسے کاربن ڈائی آکسائڈ میں بدل دیتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کو مختلف صنعتوں میں بھی کئی طریقوں سے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ صنعتی بیکار مادے میں موجود بہت سی آلودگی رساں اشیاء کو نکال کر اور انہیں دوبارہ صحیح حالت میں بحال کر کے زمنی پیداوار کے طور پر فروغ کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دھات سازی کی صنعت میں سلفر ڈائی آکسائڈ بطور بیکار اور فاسد شے حاصل ہوتی ہے، اسے سلفورک ایسڈ کی شکل میں علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح تیل کی صفائی کے عمل کے دوران ایک آلودگی رساں گیس ہائیڈروجن سلفائڈ بنتی ہے، اس میں سلفر کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے جو کہ ایک اہم اور قیمتی عنصر ہے۔ ہیڈنگ 7.6 توانائی کی بقا۔ پاکستان میں ہمارے توانائی کے وسائل اب تک محدود ہیں، ہمارے پاس کوئی اضافی وسائل موجود نہیں ہیں جنہیں مستقبل میں استعمال کے لیے محفوظ کیا جا سکے۔ ہماری فوری ضرورت وسائل کی رسد سے زیادہ ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہماری آبادی میں اضافے کا تناسب بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم اپنی توانائی کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ہمارے پاس توانائی کے وسائل کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے جدید ترقی یافتہ طریقے موجود نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ توانائی کی بہم رسائی میں اس کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ توانائی کی بکر سے ہماری مراد یہ ہے کہ سر دست ہمارے پاس جس قدر توانائی کے وسائل موجود ہیں انہیں بہت احتیاط کے ساتھ اور بغیر ضائع کیے استعمال میں لانا چاہیے، بلکہ توانائی کو بھی ہم دانشمندانہ طریقے سے استعمال کرنے کی عادت نہیں ڈال رہے۔ ہم بلا ضرورت کئی بلب جلائے رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عام فلامنٹ والے بلب میں برقی توانائی کی صرف 5% مقدار روشنی میں تبدیل ہوتی ہے اور 95% سے زائد برقی توانائی حرارت میں بدل جاتی ہے۔ اگر فلامنٹ زیادہ گرم ہو جائے تو بلب روشن نہیں ہوگا، لیکن اس حرارت کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ٹیوب لائٹ عام بلب کے برابر روشنی دیتی ہے، لیکن اس میں بجلی یا کرنٹ کم استعمال ہوتا ہے۔ قابل مشورہ بات یہ ہے کہ بلب کے بجائے ٹیوب لائٹ استعمال کی جائے۔ تیل کا استعمال روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، پرانی گاڑیاں اور ٹرک نئی گاڑیوں کے مقابلے میں زیادہ ایندھن خرچ کرتے ہیں، بلکہ ایسی گاڑیاں ہوائی آلودگی کا باعث بھی ہوتی ہیں۔ ان گاڑیوں کو مزید چلائے جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ قدرتی گیس پاکستان میں مروجہ توانائی کا تیسرا ذریعہ ہے۔ یہ گیس گھروں میں گھریلو کاموں یعنی کھانا پکانا، پانی گرم کرنا، سردیوں میں کمروں کو گرم رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسے کھاد سازی کی صنعت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اسے حرارت سے بجلی یعنی تھرمل پاور بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمیں قدرتی گیس کو بڑی دانشمندی سے استعمال کرنا چاہیے، اسے چولہوں اور دوسرے آلات مثلا ہیٹر، گیس بتیوں میں غیر ضروری طور پر جلتا ہوا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر ہم توانائی کے ان ذرائع کو غیر محتاط طریقے سے استعمال کریں گے تو ہمیں جلد ان کی قلت کا سامنا ہوگا اور ہم جلد توانائی کے بحران سے دوچار ہو جائیں گے، جس کا نتیجہ صنعتی پیداوار کی کمی اور ملکی ترقی کے تنزل کی صورت میں برآمد ہوگا۔ خلاصہ، ہم ہر وقت کام کر رہے ہیں اور کام کے لیے کچھ قوت درکار ہوتی ہے۔ قوت لگانے کے لیے لازم ہے کہ ہمارے پاس توانائی ہو۔ یہ توانائی ہمارے جسم کی ہو سکتی ہے یا پھر کسی اور شکل میں۔ لہذا توانائی کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ کسی جسم کے کام کرنے کی صلاحیت کو توانائی کہتے ہیں۔ کوئلہ اور تیل اپنی کیمیائی ترکیب کے باعث مخفی توانائی رکھتے ہیں۔ جب یہ چیزیں جلتی ہیں تو وہ حرارت کی شکل میں توانائی دیتی ہیں۔ توانائی کی دو اقسام ہیں، یعنی مخفی توانائی جو کہ دکھائی نہیں دیتی، اور حرکی توانائی جو کہ حرکت میں ہوتی ہے۔ توانائی کی کئی اقسام ہیں، جیسے میکان کی توانائی، برقی توانائی، حرارتی توانائی، روشنی کی یعنی شعاعی توانائی وغیرہ۔ ہم توانائی کو مختلف ذرائع سے حاصل کرتے ہیں، مثلا لکڑی، کوئلہ، قدرتی گیس، پانی وغیرہ۔ توانائی کے یہ ذرائع توانائی کے مروجہ یعنی روایتی ذرائع کہلاتے ہیں۔ ہم سورج کی کرنوں، چلتی ہوئی ہوا یعنی باد، سمندر کی طاقتور موجوں یعنی لہروں، بایو گیسز اور زمین کی حرارت یعنی جیو تھرمل جیسے ذرائع سے بھی توانائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ توانائی کے یہ ذرائع غیر مروجہ یعنی غیر روایتی ذرائع کہلاتے ہیں۔ آج ہم ایٹمی یا نیوکلیئر توانائی کے مالک ہیں، جو کہ یورینیم ایٹم کو شک کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ کتاب کا پارٹ نمبر 13 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 14 میں سماعت فرمائیں۔